بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدو فی نظام ثم الصلاۃ والسلام سرمدہ علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين۔ موضوع سامعین، گزشتہ سے پیشتر جمعے میں، گزشتہ مرتبہ ناغا رہا تھا، اس سے پیشتر جمعے میں ہم نے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، یعنی کسب فضائل اور ترک رذائل، یا ترک رذائل و کسب فضائل، اخلاق کے وہ اوصاف، وہ اخلاقی اوصاف جو کسی شخصیت میں ہوں تو رذیلہ یعنی بری شے قرار پائیں، اور وہ اخلاقی اوصاف جو کسی شخصیت میں ہوں تو فضیلہ یعنی اچھی شے قرار پائیں، ان کی ایک فہرست ہمارے سامنے آ سکے، اس اعتبار سے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، تاکہ اچھے اخلاق کو یعنی فضائل کو ہم اختیار کر سکیں اور برے اخلاق کو یعنی رذائل کو ہم ترک کر سکیں۔ تو کسب فضائل و ترک رذائل، یا ترک رذائل اور کسب فضائل ہمارا عنوان تھا، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ علماء اخلاق نے جو اس موضوع پر مہارت رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس موضوع کو اس طرح بیان کیا ہے کہ چار بنیادیں ہیں فضیلتوں کی اور چار بنیادیں ہیں رذیلتوں کی۔ رذائل کی وہ چار بنیادیں کہ جن سے بقیہ ساری برائیوں اور بقیہ سارے مسائل کھڑے ہوا کرتے ہیں، بنا کرتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، یا کہیے کہ وہ چار بیج کون سے ہیں جس سے کہ برائیوں کے تمام جھاڑ جھنکاڑ اور سارے اس کے وہ نتائج جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں وہ پیدا کس سے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد کیا ہوا کرتی ہے۔ چار چیزوں کو رذائل کی بنیاد قرار دیا۔ ایک وہ ہے جسے ہم کثرت طعام کہتے ہیں، زیادہ کھانا، اس پر گزشتہ نشست میں الحمدللہ کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک وہ ہے جسے کثرت کلام کہتے ہیں، زیادہ بولنا، اس پر انشاءاللہ آج کچھ گفتگو کریں گے اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید دو برائیاں جس میں ایک ہے کثرت اختلاط مالا نام، یعنی لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول ایسا رکھنا جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہو، اور اسی طرح سے کثرت تنام یعنی زیادہ سونا، یہ بھی انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیا کرتا ہے اور اس کو بہت سے فضائل سے محروم کر دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ کثرت کلام پر بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گزشتہ نشست میں بات دیکھی گئی کثرت طعام، یہ یعنی کثرت کلام اسی سے جڑی ہوئی شے ہے۔ جو شخص زیادہ کھاتا ہے وہ پھر بولتا بھی زیادہ ہے، جب پیٹ زیادہ بھر جائے اور ایک خاص نوعیت کی سیر شکمی اور کہیے بسیار خوری، اس کے بعد غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر انسان چاہتا یہ ہے کہ لہو لعب میں مبتلا ہو، بیکار کے کاموں میں مبتلا ہو، اس کے اندر سے برائی کا دائیہ وہ زور مارتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے کام ہو، یعنی کچھ غنا سننے کو ملے، کان کو ایسی آواز سننے کو ملے جس سے اس کی لذات اور شہوات کو تسکین ہوتی ہو۔ اسی طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ایسی بات کہے یا سنے کہ جس سے کچھ ٹھٹول، ہنسی مذاق اور اسی طرح سے کہیے مقول کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہو، اور وہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہے کلام ہی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، کثرت کلام اس کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اب ایک شخص اس کے لیے پھر ہو سکتا ہے کوئی محفل آرائی کرے، کچھ مجلس آرائی کرے، یا یہ کہ اپنے ہی طور پر بولتا رہے اور جو کچھ منہ میں آئے وہ سب کچھ اپنی زبان پر لاتا رہے، جو کچھ دل میں سمائے، جو کچھ ذہن میں آئے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کہے ہوئے کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا، وہ ہر بات کو بے تکلف زبان سے کہہ دیتا ہو، اور یہ غفلت اس کو پھر انتہائی پریشانیوں میں اور مسائل میں گھیر لیتی ہے۔ اس زبان کا معاملہ کیا ہے کہ قرآن حکیم نے اس کی اس حیثیت کو دیکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ اس کی برائی کو اور کہیے حساسیت کو اجاگر کیا ہے کہ کیا کیا برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں کیسے حساس رہنا چاہیے۔ مقولہ مشہور ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس زبان کا جرم یعنی اس کا جو حجم بنتا ہے، جو اس کی حیت ہے، جو اس کی کہیے کہ اس کا جو وزن ہے پورے جسم میں، وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، جسامت تو بہت تھوڑی سی ہے، بہت چھوٹی سی زبان ہے۔ ایک پورے جسم میں تن و من جسم کے اندر زبان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کوئی تناسب نہیں ہے، مگر اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ کیا یہ جرم کافی نہیں ہے کہ روز قیامت یہ اتنی سی زبان انسان کو جہنم میں جلتے رہنے کے لیے کافی ہے، اس کو وہاں جلانے کے لیے کافی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روز قیامت جہنم جانے والوں کی اکثریت اپنے زبان کا نتیجہ ہے، زبان کی کھیتی ہے جو وہاں کاٹتے ہوں گے، حسائد و السنتہم، ان کی زبانوں کی کھیتیاں ہیں جو وہاں جا کر یہ کاٹتے ہوں گے، تو اس کا بہت بڑا جرم یہی کافی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر رکھا ہے اور اس زبان کے حوالے سے انسان کو حساس رہنے کے لیے تلقین یہ کی، فرمایا کہ ما یلفظ من قول، جو بات بھی کسی بھی بات میں سے کوئی بات جب انسان کہتا ہے، جس شے کا تلفظ زبان سے کرتا ہے، تلفظ کے معنی یہ ہے زبان سے کسی بات کا اظہار کرنا، کسی بات کو کہہ دینا، لفظ کہتے ہی اس کو جو کہ زبان سے ظاہر ہو جائے، اس کے ہونٹوں سے ظاہر ہو جائے، ما یلفظ من قول، جب بھی کوئی بات یہ کہتا ہے، الا لدیہ رقیب نتیج، اللہ کی طرف سے متعین کیے ہوئے انتہائی چابکس، انتہائی ہوشیار، انتہائی چوکنا رہنے والے فرشتے ہیں جو متعین کیے گئے ہیں، جو اس پر نگہبان ہیں، نگران ہیں، کرتے کیا ہیں، لکھ لیتے ہیں، کرتے کیا ہیں، اسے محفوظ کر لیتے ہیں، اس کا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، جس کے مطابق روز قیامت سوال و جواب ہونے والا ہے، وہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اکثر انسان کے اعمال آپ دیکھیں تو وہ زبان سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے تو اس کے نتائج ہیں یا اس کی تکمیل ہے جو آگے چل کر ہوتی ہے۔ انسان کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اظہار زبان سے کرتا ہے، کسی اچھائی کا ارادہ کرے تب بھی اظہار زبان سے ہے، اور اس کے بعد کچھ نتائج ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں جو پھر جسم سے، یعنی اعضاء و جوارح سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی برائی ہے تو اس کا بھی اظہار اسی سے ہوتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کو اعمال کے لیے اسباب دیے گئے ہیں، ذرائع دیے گئے ہیں، اس میں سے زبان ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، نتیجتاً وہ اعمال برے ہیں تو اس کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا حصہ وہ اصل میں زبان سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے، اعمال اگر اچھے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا حصہ وہ انسان کی زبان ہی سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو زبان سے کہی ہوئی بات ہے، یہ اس طرح سے ریکارڈ کی جائے گی، اس طرح سے اس کو اہتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے لگایا ہے کہ محفوظ کریں کہ روز قیامت جب پیش ہوگا تو بڑے بڑے دفاتر ہوں گے، بڑی بڑی کتابیں ہوں گی، بڑے بڑے سجلات ہوں گی، بڑے بڑے کہیے مجموعے ہوں گے جو انسان کے کہے ہوئے باتوں کو محفوظ کر کر اس روز پیش کرنے والے ہوں گے، اور انسان پریشان ہو کر کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، مال حاضر کتاب، کیسی کتاب ہے عجیب و غریب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، الا احصاہا، مگر یہ کہ سب کچھ جمع کر لیا اپنے اندر، اور اس طرح جمع کر لیا ہے کہ آج وہ کافی ہے انسان کے حساب و کتاب کے۔ اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پکڑ پڑھ لو اپنی کتاب، جو کچھ کہا تھا، جو کچھ کیا تھا، وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا، اقرا کتابک، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہ کتاب ہی تمہارے محاسبے کے لیے پوری ہے، تم اپنے محاسبے کے لیے خود کافی ہو، نام اعمال پورا کا پورا موجود ہے، اس میں بہت کچھ وہ ہے جو انسان لکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس تصور کو ہر لمحے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ انسان کی ایک فطری حساسیت ہے، جب اسے معلوم ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر پکڑا جانا ہے، اس پر پکڑ ہونی ہے، یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، تو ایک حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ایسے ہی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں، مگر کوئی شخص بتائے کہ یہاں پر جو کچھ گفتگو ہوگی وہ اب ریکارڈ کی جائے گی، تو ایک حساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی روزمرہ کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، آج کل بعض اداروں میں آپ کال کیجئے تو وہاں سے آپ کو یہ پیغام ملے گا کہ آپ کی اس کال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے اس سے، بات کرنے والا چوکنا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بات میں کر رہا ہوں اور اسی طرح سامنے والا جو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے وہ ساری کچھ محفوظ ہو رہی ہے، ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن حکیم یہ بتا رہا ہے کہ کسی ایک وقت کی کال نہیں، کسی ایک شخص سے کی ہوئی گفتگو نہیں، بلکہ پوری زندگی میں جو کچھ انسان بولتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، جس کے بارے میں کہتا ہے، وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو زبان سے نکلتی ہے اور وہ چوک جاتی ہے ان فرشتوں سے، نہیں، مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ، وہ جو کہ انتہائی چوکنا ہے، سب کچھ محفوظ کر لینے والا ہے، وہ اسے محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان یومن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ دیکھیے اسلوب کیسا ہے کہ ایمان کے تقاضے کے طور پر ایک کام کو بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فلیقل خیرن، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، اول یسمت، یا یہ کہ خاموش رہا کرے۔ بےہدہ گوئی سے، بیکار باتوں سے، گناہ پر مبنی باتوں سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، ہاں خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ کسی شے کو جو مستقل چلنے والی ہو نا اس کو روکنا ممکن نہیں ہوا کرتا، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی دریا بہ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بہتے ہوئے دریا کو فلاں مقام سے روک لیں، فلاں جگہ تک نہ پہنچے، تو اگر آپ اس کے آگے ایسا بند بنا دیں گے کہ یہ پانی آگے کو نہ بہے اور یہیں پر رک جائے تو وہ رکا نہیں کرتا. ہوتا کیا ہے، اپنا راستہ خود بنا لیتا، یا تو اس بند میں شگاف آ جائے گا، یا یہ ہوگا کہ بند ٹوٹے گا تو پھر سیلاب آ جائے گا، یا یہ ہوگا کہ وہ دریا جو ہے کسی اور طرح سے تباہ کاریاں آس پاس کی زمینوں میں پھیلا دے گا. تو کرتے کیا ہے، دریاؤں کے رخ کو موڑ دیا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ اس دریا کو اب بند کرنے کی کوئی کوشش کی جا سکے، اس لیے کہ وہ تو پیچھے سمندر ہے جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے، اس کے پیچھے تو ہو سکتا ہے گلیشیئرز ہوں جہاں سے وہ پانی پگھلتے ہوئے آ رہا ہو، اب اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. جسے روکنا ممکن نہ ہو اسے چینلائز کر دیا جاتا ہے، اسے صحیح رخ پر صحیح سمت میں آگے بڑھا دیا جاتا. اسی طرح سے انسان کی بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر سوچنے سے انسان رک جائے یہ ممکن نہیں، مشکل ہے. انسان سوچنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، خیالات سے روک نہیں سکتا، تو صحیح تر خیال لائے ذہن میں، صحیح تر بات سوچے، یہ وہ حکم ہے جو شریعت اسے دے دیتی ہے. آگے چل کر اکتساب فضائل میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے کہ تفکر، فکر، فکر کیا ہے. فکر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دین میں نیکیوں کا، چنانچہ وہ فکر، صحیح فکر، صحیح سمت میں فکر، صحت فکر کی طرف اسے راغب کیا جاتا. اسی طرح سے یہ زبان جو ہے، یہ اس کا کام چلنا ہے، اس زبان کا کام یہ ہے کہ یہ کسی شے کا اظہار کرے، اس کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ وہ اظہار کرے، اور یہی زبان ہے، اتنی سی زبان ہے. دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے آپ دیکھیں تو اس زبان کا استعمال، اسی کی مکاریاں، اسی کی کہیے کہ ریشہ دوانیاں، اسی کی فریب خوردگی، وہ کام آ جاتی ہیں اور نتیجتاً بڑی بڑی جنگیں وہ بھڑک اٹھتی ہیں. اور اسی طرح اسی کے جھوٹ ہیں جو بہت سے ایسے نتائج برآمد کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ چرب لسان آدمی کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے. اور بہت سی، یعنی ہماری مجلسی بیماریاں اور برائیاں جتنی ہیں، جو ہم چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو لذت اس مجلس میں پیدا ہوتی ہے، کس سے پیدا ہوتی ہے؟ چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں. انسان کو مجلس محبوب ہے، کیوں محبوب ہے؟ مجلس اصلاً اپنی ذات میں محبوب نہیں ہوتی، انسان خلوت میں رہنے سے اکتاتا ہے، اس کو دل گھبراتا ہے اس کا، وہ مجلس میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہے. مجلس میں کیا کرتا ہے؟ اس مجلس میں لذت کام و دہن کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ زبان کے چٹخارے ہوں. گزشتہ بات، زبان کے چٹخاروں سے مراد ایک تو وہ ہے جو لذت ہے، یعنی کھانے پینے کی لذت، گزشتہ نشست میں دیکھ چکے ہیں. اور اس سے زیادہ وسیع، ہر وقت تو انسان کھاتا نہیں رہتا، ہر وقت کھاتا پیتا نہیں رہتا، اور ہر وقت لذیذ غذائیں کنزیوم نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس زبان کو بولنے میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے. اور اسی طرح سے یہ زبان سے کہی ہوئی بات دوسرے کے کان کے لیے لذت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اسی طرح اس کی شہوانی خواہشات، اس کی نفسانی آرزوئیں اور اس کے سفلی جذبات، اس میں اس سے کچھ نہ کچھ اہتزاز پیدا ہوتا ہے. موسیقی ہے، یہ بھی کیا ہے، زبان ہی سے پیدا کی ہوئی وہ شیطان کی آوازیں ہیں، جس سے دل میں ایسے نفاق پروان چڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جیسے پانی سے گھاس اگتی ہے، ایسے موسیقی سے دل میں جو ہے وہ نفاق پروان چڑھتا. پھر اسی طرح سے یہ باتیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کی غیبت ہے، چغل خوری ہے، اسی طرح یہ ساری باتیں کیا ہیں، مجلسی برائیاں کیا ہیں، ان سب کا ذریعہ اصل میں زبان ہے. غیبت زبان سے کی جاتی ہے، چغل خوری زبان سے کی جاتی ہے، بہتان زبان سے لگایا جاتا ہے، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے. جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، یعنی برائیوں کی بہت بڑی جڑ ہے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے، زبان. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیے، یعنی دھوکہ دہی ہے وہ کس سے ہوتی ہے، فریب کسی کو دینا ہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی کو شیشے میں اتارا جاتا ہے تو کیسے ہو رہا ہوتا ہے، یعنی زندگی کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے مختلف مسائل، ان سب کے پیچھے دیکھیے زبان کا غلط استعمال کار فرما ہوگا. مثال کے طور پر انسان شرکیہ خیالات کا، عقائد میں دیکھ لیجئے، شرکیہ خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اسی کلام اور اسی زبان سے کر رہا ہوتا. اور اسی طرح سے انسان اپنی اور دیگر شعبوں میں جاتا ہے، یعنی دین کے حوالے سے غلط تصورات و نظریات، غلط باتوں کا پھیلانا، بدعات کو فروغ دینا، شرکیہ تصورات کو فروغ دینا، لوگوں کو برائی کی طرف لگانا، تو یہی زبان استعمال ہو رہی ہوتی، چرب لسان لوگ ہوا کرتے ہیں. اور یہ بات بھی اگر ذکر ہو جائے تو فائدے سے خالی نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ منافق ایسے ہوں گے جو علیم اللسان ہوں گے، دین کی بات کرنے والے لوگ ہوں گے مگر منافق ہوں گے، اور علیم اللسان زبان دان ہوں گے، ایسی زبان دان، یعنی ایسی بات کرتے ہوں گے کہ سامنے والے شیشے میں اتر جائیں. اور آج اس میڈیا کے ذریعے سے آپ ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ دین کے مراکز، مساجد، وہ محفوظ ہیں ایسے لوگوں سے کسی درجے میں. ان لوگوں کو ایسی جگہوں پر کہیے کہ موقع نہیں ہوا کرتا، تو کہاں موقع ہوتا ہے؟ میڈیا ان کے لیے کہیے ایک دستیاب ممبر ہے، وہاں سے وہ منافق علیم اللسان، کئی صورتیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، جو کہ دین کے نام پر بےہودہ گوئی، دین کے نام پر فحش گوئی، دین کے نام پر جو ہے وہ فریب دینا لوگوں کو، اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا کچھ، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، اور طرح طرح کے عنوان اس کے لیے اختیار کرے، سارے کام آج کر رہے ہیں یہی زبان اس کا ذریعہ۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف گوشوں میں، مثال کے طور پر کوئی شخص تاجر ہے تو تجارت میں حرام جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے اس کے بڑے ذریعے زبان پر مبنی ہے، شے کا عیب نہ بتانا اور اس کی بیجا تعریف کرنا، کسی شے کو حقیقت کچھ اور ہے کچھ اور کہہ کر بیچ دینا، یہ اب کیا ہوتا ہے جو خرید و فروخت میں بیع ہے، خرید و فروخت میں جو معاہدے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص زبان سے کچھ کہتا ہے، اپنے شے کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، اور اس کے بعد سامنے والا اس سے جو بھی بھاؤ تاؤ کرتا ہے وہ سب زبان سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں جھوٹ سے کام لینا، فریب سے کام لینا، اس میں دھوکے سے کام لینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مال کو حرام کر رہا ہے، ذریعہ زبان ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ گھر کی زندگی کو لے لیجئے، وہاں پر بھی فسادات کا کی جڑ اور بنیاد زبان کا غلط استعمال ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جن آیات کا انتخاب فرمایا، اس میں وہ عظیم الشان آیت سے سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کیا کرو بالکل سیدھی بات، قول سدید، وہ تیر جو بالکل اہتمام کے ساتھ سیدھا کیا جائے نا اسے سدید کہتے تھے، وہ تیر جس سے، اس لیے کہ تیر اگر اپنی ذات میں ٹیڑھا ہو تو نشانہ باز جتنا ماہر ہو مگر وہ صحیح مقام پر کبھی نہیں جاتا، نشانہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو جس شے کو سب سے اہتمام کے ساتھ عرب معاشرے میں سیدھا کیا جاتا تھا وہ تیر ہوا کرتا، تیر جتنا سیدھا ہوگا جنگ جیتنے کے اتنے امکانات ہوں گے، اور جنگ میں انسان رسک نہیں لیا کرتا۔ چنانچہ تیر کو سیدھا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ ہے اصل میں سدید، بالکل سیدھا تیر۔ اس طرح فرمایا کہا قولوا قولا سدیدا، بات کیا کرو بالکل سیدھی۔ مطلب کیا ہے؟ گھر کی زندگی میں خاص طور پر نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں، نہیں کیوں کہ گھر کی زندگی میں فساد پیدا ہوتے ہیں تو اسی زبان کے غلط استعمال سے ہوتے ہیں۔ آپ تجزیہ کر لیجئے ارد گرد معاشرے میں، آج کل کہیے کہ یہ جو اصلاح ذات بین ہے اس کی بہت ضرورت ہے، مابین مسلمانوں کے مابین اصلاح کی کوششیں اور ضرورتیں، ان سب کے پیچھے ایک مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، جس مسئلے کو بھی آپ کہیں پر اگر فیصلہ کرنے والے ہوں، کہیں پر صلح کرانے والے ہوں، صلح کار کی صورت آپ نے اختیار کی ہو، تو اب کیا ہوگا؟ آپ جب دیکھیں گے کسی مسئلے کو کہ اس کی جڑ کیا تھی، تو بات پیچھے سے پیچھے جائے گی اور جا کر معلوم ہوگا کہ کسی مقام پر زبان کا غلط استعمال ہوا تھا، بس اور کچھ نہیں، اور بہت معمولی سا، کسی نے کسی کو جو ہے تانا دے دیا تھا، کسی نے بڑے نے چھوٹے پر جو ہے وہ زبان درازی کی، یا چھوٹے نے بڑے کے ساتھ زبان درازی کی، اس سے ایک زخم لگ گیا، اور زبان کا زخم وہ مندمل نہیں ہوتا، ہاں کسی آلے سے، کسی ہتھیار سے لگایا ہوا، چاقو سے لگایا ہوا زخم وہ مندمل ہو جایا کرتا ہے، تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں، زبان کے مندمل نہیں ہوتے، اس کو بھرنے کے لیے کافی محنت پھر درکار ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ کسی کے ساتھ کسی سے دل برا ہو گیا، اب اس کی ساری صحیح باتیں بھی بری لگ رہی ہوتی، کیوں کہ اسی زبان سے غلط بات کہی تھی، اس کی چغلی کھائی تھی کہیں پر، اس کی غیبت کی تھی، اس پر تہمت لگا دی تھی، اس کے بارے میں کوئی تہمت تو اس پر کوئی بہتان باندھ دیا تھا، اور ان چیزوں کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ شیطان کے بہت کارگر تیر ہیں، بہت کارگر تیر ہیں، یہ نظر ایک شیطان کا بہت کارگر تیر ہے، اس کے ذریعے سے شیطان انسان کے اندر اسباب معصیت پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح سے یہ ہماری زبان یہ شیطان کا اصل میں آلہ کار بن جایا کرتی ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں میں معصیت کے اسباب ہم خود بو رہے ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ایک بیج کی صورت میں سامنے والے کی کشت قلوب میں، دل کی کھیتی میں جا کر بو دیا جاتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں ہمارے بارے میں سارے تصورات اسی بیج سے پھوٹیں گے، یا تو اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ اگر آپ نے صدق اور یعنی سچائی کے ساتھ کوئی بات کی ہوگی اور زبان میں احتیاط کو برتا ہوگا، ملحوظ رکھا ہوگا، شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھا ہوگا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے زبان کے استعمال میں ان سے بچتے رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ دین سامنے والے کے دل میں محبت، امن، اچھی صلح، سکون، اور کہیے آپس میں اچھے خوشگوار تعلقات کو پروان چڑھائے گا، اس کے برگوبار آئیں گے، اس کی خوشبو پیدا ہوگی، اسی طرح سے اس کی مٹھاس پیدا ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس زبان کا غلط استعمال کیا گیا تو ہوگا یہ کہ اعمال برے ہو کر رہ جائیں گے، سارے نتائج اس کے برے ہو کر رہ جائیں گے، آپ کی اچھی چیزیں بھی پھر اس کے بعد غلط نظر آئیں گی اور بری نظر آئیں گے، سامنے والے کے دل میں جو ہے وہ کانٹوں والے درخت نکل آئیں گے، اسی طرح سے بدبودار چیزیں پیدا ہوں گی، اسی طرح سے کڑوے کسیلے پھل ہوں گے اس کے جو آ رہے ہوں گے، اور بہرحال پھر اس کے بعد بھگتنا خود ہوگا۔ ایک شخص دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا دیکھیے اس آیت میں قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کیا کرو، ہوگا کیا اس سے، یصلح لکم اعمالکم، صحیح بات کرو گے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اللہ تمہارے اعمال کی تمہارے لیے اصلاح فرما دے گا. زبان کا تعلق اعمال کے ساتھ. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا زبان کا درست استعمال. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی شے کے بہت بڑے بڑے مسائل اور بہت بڑے بڑے فضائل بتائے. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، روایات حدیث بہت کثیر ہیں زبان کے صحیح استعمال کے حوالے سے. محدثین نے بہت سی روایات، صحابہ کے اقوال اور ساری چیزیں جمع کی. ایک حدیث بہت اہمیت کی عامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ ہے جو تمہارے دو جبڑوں کے مابین ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارے دو رانوں کے مابین ہے. دو جبڑوں کے مابین یہ زبان ہے، اور دو رانوں کے مابین شرمگاہ ہے. یہ دونوں جسم کے وہ اعضاء ہیں جس کو جو اپنی حیت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، مگر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت تباہ کن، بہت تباہ کن ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور کہیے کہ اس کو قید کر کے رکھنے کے لیے، زبان کے ساتھ جو جبڑا دیا ہے نا، یہ دانتوں کی صورت ایسی ہے جیسے کوئی قید خانے کی سلاخیں ہوا کرتی ہیں. جو مجرم جتنا عادی ہو، جو مجرم جتنا خطرناک ہو، اسے اتنے زیادہ سخت قید خانے میں قید کر کے رکھا جاتا ہے. تو اللہ نے زبان کے ساتھ یہ بدتیسی دی ہے تاکہ زبان کو جرم کرنے سے بچایا جائے. یہ عادی مجرم ہے، ہر ایک کی زبان عادی مجرم ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی اچھی شے ہے. انسان کی دشمن اس کے اندر موجود زبان ہے، اس کے ساتھ ایسی دشمنی کرتی ہے کہ اسے آخرکار جہنم رسید کروا کر چھوڑتی ہے. تو اس جبڑے کو اس زبان کے لیے، زبان کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے قید خانہ بنانا چاہیے، اس کو سلاخوں میں قید کر کے رکھنا چاہیے. اگر یہ بے راہ روی کی طرف آمادہ ہو جائے، یہ جھوٹ کی جانب، تہمت کی جانب، غیبت کی جانب لذتیں محسوس کرنے لگے، جس طرح سے کہ معاشرے میں مجرموں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا، جرمان ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی. یہ سارے لوگوں کو مجرم بنانے والی شے زبان ہے، اسے اس قید خانے میں قید کرنے کی ضرورت ہے، اچھی طرح سے قید کرنے کی ضرورت ہے، محفوظ کر کر، بند کر کر رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ صرف جائز استعمال ہو، ورنہ یہ بند رہے. فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کا صحیح استعمال اور ایک شرمگاہ کا صحیح استعمال. قولوا قولا سدیدا، بات کیا کرو بالکل سیدھی بات، درست بات، یعنی صحیح سمت میں بات ہو، ایسا نہ ہو اس میں کوئی ایج پیچ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی تعریف ہو، ایسا نہ ہو اس میں کوئی بیجا تعریف ہو. ساری صورت قرآن حکیم دیکھیے جو بات بیان کرتا ہے مجلسی برائیوں کے بارے میں، اس میں ایک بڑی برائی جو ہے وہ غیبت ہے، اور زبان ہی سے پیدا ہوتی ہے. سورہ حجرات میں اس بات کو بہت ہی جامع مثال کے ذریعے سے، بلیغ مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا. فرمایا ولا یقتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت کیا ہے؟ ذکر العیب بظہر الغیب، کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کے عیب کا تذکرہ کرنا اس کے پیچھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے غیبت کا کہ کسی کے اندر کوئی برائی نہ ہو اور آپ جو ہے اس کے ذمے وہ برائی باندھ دیں، تو یہ تو تہمت ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہو اور پھر اگر ہم اس کا ذکر کریں، تو آپ فرمائے یہی تو اصل میں غیبت ہے، ورنہ اگر برائی نہ پائی جاتی ہو اور اس کا تذکرہ کیا جائے تو یہ تو تہمت ہے جو تم نے اپنے بھائی پر باندھی. غیبت کیا ہے؟ کسی کے عیب کا تذکرہ کرنا، یہ کسی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار ہو، ایسے موقع پر جبکہ وہ سامنے موجود نہ ہو. ذکر العیب بظہر الغیب، ایسا تذکرہ جو اس کے پیٹ پیچھے ہو اور ایسا ہو جو اس کو ناگوار گزرے. کیا ہے یہ؟ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، کیا تم میں کسی شخص کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، اس حال میں کہ بھائی مردہ ہو. فکرہتمو، کہا تمہیں یہ بات بہت ناگوار گزری. عجیب سی مثال لگی، جب کوئی یہ کہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو ہر ایک کو جس میں جھرجھری آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کیسی عجیب سی بات کہہ دی، اور یہ کوئی کرنے کی بات تھی. مگر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ وہ شے جو ناگوار ہو تو اس کا تذکرہ اگر کیا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس ناگوار شے سے بچا جائے. ایک شخص بھائی کا گوشت کھاتا تو رہے، مگر اس کو اس کا تذکرہ پسند نہ ہو تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تذکرہ کر کر اگر اسے اس کبھی اور شنی فیل سے بچایا جا سکتا ہو تو یہ زیادہ مطلوب بات ہے. قرآن حکیم نے ذکر کیا، اس لیے کیا تاکہ ہر کوئی اس سے محفوظ ہونے والا، بچنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا ہو جائے. جس طرح کوئی مردہ شخص اپنے دفاع پر قادر نہیں ہوا کرتا، مسلمان سارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوة، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر کسی مسلمان کی غیبت کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اصل میں کیا کرتا ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. مردہ اس لیے کہا گیا کہ وہ شخص مجلس میں موجود نہیں ہے، کہ اپنا دفاع کر سکے. جس طرح مردہ اپنے دفاع پر قادر نہیں ہوتا, بتا نہیں سکتا کہ یہ بات ایسی نہیں تھی, اسی طرح وہ بھائی موجود نہیں, اور اس نے اس کا اس کی پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کیا جو اس کو ناگوار ہے اور وہ دفاع نہیں کر سکتا. تو اس نے عملاً کیا کیا, اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اور یہ غیبت مختلف صورتیں پھر پیدا کرتی ہے, اور اس کی بعض صورتیں وہ ہیں جو جائز بھی ہوا کرتی. مثال کے طور پر ایسے حکمران جو کہ ظالم ہیں, ان کے ظلم سے دوسروں کو بچانے کے لیے, پبلک فگرز ان کی برائیوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی برائی کا تذکرہ کر دینا غیبت نہیں ہوتا. اسی طرح سے کسی شخص کو کسی کے فتنے سے اور شر سے بچانے کے لیے تذکرہ کر دینا غیبت نہیں ہوتا. مگر اس کے علاوہ عام طور پر جس چیز کو ہم بہت ہی چٹخاروں کے ساتھ کہیے, ہر محفل کی سویٹ ڈش جو ہے وہ یہ غیبت بنی ہوتی ہے. کوئی محفل وہ مکمل نہیں ہوتی جس طرح کھانے کے بعد میٹھا درکار ہوتا ہے, اسی طرح ہر محفل میں جب تک غیبت نہ ہو جائے تو اس کا اختتام نہیں ہو پاتا. اور غیبتوں میں اسی طرح سے اسلوب کیا اختیار کر لیتے ہیں کہ بس غلط بات ہے, کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے, مگر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, بس یہ کہتے کہتے ہم اللہ بچائے مجھے کسی کی برائی کرنے سے, مگر ساتھ ساتھ برائی کرتے رہتے. اور یہ کہیے کہ ایک طرح ایسا مرض ہے جو ہر ایک میں, ہر طبقے میں عام ہے. اس کی مختلف صورتیں مختلف جگہوں پر, اجتماعیتوں میں اس کو نجوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں, وہاں جو آپ کے اوپر والے ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں, جو بھی باس ہے آپ کا اور جو بھی جس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں, اس کی غیبت, اس کی برائی آپ کریں اپنے نیچے والوں کے ساتھ یا اپنے ساتھ والوں کے ساتھ, تو اسے نجوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن حکیم اس کی بھی حرمت اور اس کی برائی کو بیان کرتا ہے. اس سے پورا تمدن خراب ہو جاتا ہے. اس غیبت, معاشرتی سطح کی غیبت, اسی طرح اجتماعیتوں میں نجوہ, یہ اصل میں پوری اجتماعیتوں کو اور معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جس طرح سے کسی کو دیمک, کسی لکڑی کو دیمک لگ جائے تو وہ آخر کار گر جایا کرتی ہے, کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اسی طرح جس معاشرے میں یہ برائی آ جائے تو بہت سی اور برائیاں سے پیدا ہوتی ہیں. اور محل کیا ہے غیبت کا؟ وہ اصل میں زبان ہے, زبان کے چٹخاروں کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے. گناہ بے لذت ہے اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی فائدہ بعد میں نظر نہیں آتا, بنتا نہیں ہے, نقصان ہے, مگر فوری طور پر ایک لذت ہے, عارضی لذت ہے. اس میں کیا ہے کہ بس وہ شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے, دوسرے کی برائی کرنے سے ایک تسکین ملتی ہے. اس کے پیچھے ایک نفسیاتی مرض ہوا کرتا ہے. وہ مرض کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو برا جانتا ہے, کسی کے اندر اچھائی دیکھے اس کا اعتراف نہیں کر پاتا, اور جب وہ اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی برائی دوسروں کے سامنے کرے, کسی کی برائی کسی کے سامنے کرے, تاکہ وہ شخص برا ثابت ہو جائے اور میں اچھا ثابت ہو جاؤں. جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی کسی برائی کرنے والے کی اچھائی سامنے والے کے دل میں نہیں بیٹھا کرتی. وہ کہتا ہے یہ شخص دوسروں کی برائی کرتا خود بھی برا ہے. تو حقیقی عزت بھی اسے نہیں ملا کرتی, حقیقی فائدہ بھی اسے نہیں ملا کرتا, ذلت ہی ہے. اگرچہ انسان کو شیطان دھوکے مبتلا کر کر یہ دکھاتا ہے کہ اگر میں دوسروں کی برائی کروں گا تو میری اچھائی ثابت ہو جائے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. دوسروں کی برائی کرنے والا کبھی اچھا ثابت نہیں ہوتا, حقیقی عزت کبھی اس کے ہاتھ نہیں آتی. مگر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ شیطان کا دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر اس کو ہم سمجھ لیں اور دوسروں کے لیے دل بڑا کر لیں کہ ہاں کسی کے اندر اچھائی ہے, اس کی آپ تعریف کریں اور اپنا معمول بنا لیں لوگوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کرنا, تو انشاءاللہ العزیز اس مرض کا علاج ہوگا. زبان پھر غیبت کے ساتھ جاری نہیں ہوگی. لوگوں کی اچھائی کا تذکرہ کریں, کسی کے اندر اچھائی دیکھیں تو اس کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں کریں, اس کے سامنے کرنا پسندیدہ نہیں ہے, اس کے سامنے دوسرے کے لیے فتنے کا باعث ہوگا, مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کا جتنا اچھا تذکرہ کر سکے کریں. بعض بزرگوں کا معمول ہے کہ جس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کے بغیر کسی مجلس کا اختتام نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح سے اللہ کے وہ بندے جو کہ اللہ کی طرف سے اچھے اوصاف سے نوازے گئے ہیں, ان کی اچھائیوں کے تذکرے کے بغیر کسی مجلس کا اختتام نہیں ہونا چاہیے. اس میں انسان جو ہے وہ حقیقتاً آخرت کو اپنی بنا رہا ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تعریف ہر مجلس میں ہونی چاہیے. حدیث میں آیا ہے کہ ہر ایسی مجلس جو کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, وہ روز قیامت انسان کے لیے آر کا اور وبال کا ذریعہ ہوگی, پریشانی کا ذریعہ ہوگی. تو ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, مجلسی برائیوں سے استغفار اس کے اختتام پر ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ نے جو دین کے نگاہ میں اچھائیاں ہیں نا جن بندوں کو دے رکھی ہیں, ان کی تعریف میں بھی انسان کو بخل نہیں برتنا چاہیے. یہ بھی ایک بخل ہے. جتنا انسان دوسروں کی تعریف کرنے میں فراخی برتے گا اور کشادہ دل ہوتا چلا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ اچھائیاں پیدا کرے گا. جب دوسروں کی اچھائیاں اس کی زبان پر ہوں گی نا, تو یہ اچھائیاں اس کے اندر خود بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جس کی اچھائی بیان کرے گا اس مجلس میں اس کی برائی نہیں کر سکے گا. اپنی تکذیب اپنے آپ کو تو انسان نہیں جھٹلاتا. جب کسی کی اچھائی بیان کرتا رہے گا تو اس کی برائی کے تذکرے کا اس کو موقع نہیں ملے گا, یا یہ کہ اس کی برائی کرنے میں اس کو آر اور حجاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اس طرح دوسروں کے لیے دل کو بڑا کرتے ہوئے خاص طور پر ایک مجلسی برائیوں سے بچنا اور اسی طرح زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اسی طرح اور دیکھتے جائیے ہر سطح پر آج باقاعدہ منظم طور پر اس جھوٹ کو اور زبان کے غلط استعمال کو اور فریب کو اور اسی طرح دوسروں کی غیبت کو منظم نام دے دیے گئے. مثال کے طور پر سرکاری سطح پر حکومتی ریاستی سطح پر جسے ڈپلومیسی کہتے ہیں جسے پروپیگنڈا کہتے ہیں یہ اپنی جگہ بڑی اچھی شے سمجھی جاتی ہے. بہت بڑا ڈپلومیٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں زبان کا غلط استعمال سکھانے کا منظم طریقہ ہے. زبان کے غلط استعمال کو باقاعدہ ایک ادارتی اور ایک علمی صورت دے دینا ہے. حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی ڈپلومیسی اور اسلام میں ایسی کوئی کہیے کہ ایسے کسی پروپیگنڈے کی کوئی اجازت نہیں کہ جھوٹ. پروپیگنڈے کا اصول کیا ہے؟ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ ثابت ہونے لگ جائے. اس طرح کی کسی پالیسی کی اسلام میں گنجائش نہیں. پھر اسی طرح یہ تو چلیے پھر بھی حکمرانوں اور ایک سرکار دربار سے متعلق بات ہے. آج یہ جو منظم طور پر تعلیم دی جاتی ہے جو ایم بی اے کروائے جاتے ہیں اس میں مارکیٹنگ ٹیکنیک جو سکھائی جاتی ہیں اس میں بھی آپ تجزیہ کریں گے تو بے شمار چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جس میں کسی بیکار شے کو جھوٹ بول کر بیچ دینا سکھایا جاتا ہے. زبان کے کیسے کیسے استعمال کیے جائیں زبان, اور اسی طرح سے مارکیٹنگ ٹیکنیکس کے نام پر کس کس طرح سے ادنا کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنا دکھایا جائے, دوسرے کی شے کو کیسے غلط اور اپنی شے بیکار ردی شے کو بھی اچھا کیسے ثابت کر دیا جائے, اس کو باقاعدہ علم کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. یہ اصل میں جاہلیت جدیدہ کہ انسان جو ہے وہ جاہلیت کو اور گناہ کو جو ہے وہ علم سمجھ کر سیکھے اور اس گناہ کے کام کو انجام دینے کی باقاعدہ تنخواہ بھی لیا کرے, پیسے دے کے سیکھے اور اس کے بعد تنخواہ لے کر اس گناہ کو انجام دیا کرے. تو سوچنا چاہیے کہ ہم جس کام سے متعلق ہیں اس کام میں اگر خدا نخواستہ ایسے عناصر موجود ہیں ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور کس طرح سے اس کے شر سے بچ کر کہیں ایسا نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ وہ شاید گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے وہ ہماری معیشت بن کر رہ جائے, وہ ہماری معاش بن کر رہ جائے, وہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن کر رہ جائے. بعض لوگوں کا ایسے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں. وہ کام کیا ہوتا ہے؟ سراسر از اول تا آخر جھوٹ پر مبنی ہوا کرتا ہے. جھوٹی رپورٹ تیار کرنا, اسی طرح جھوٹی کارکردگی رپورٹس کمپنیوں کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ جھوٹی بنانا, اب یہ کوئی چیز ہے کیا ہے؟ سراسر ایک گناہ ہے جس کو اس نے اپنا معاش بنایا ہوا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اس طرح سے اپنے معاش کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں زبان کا غلط استعمال, کوئی شخص ادنا سطح پر بھی دیکھ لیجیے سیلز مین ہے اور زبان کا غلط استعمال کر کر چیز بیچتا ہے اور اس کو اسی کے پیسے ملتے ہیں, کوئی شخص کسی ادارے کا نمائندہ ہے اور وہ زبان کے غلط استعمال سے اپنی اس جاب کو انجام دیتا ہے اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے تو کیا کرتا؟ ہر سطح پر یعنی اس زبان کے غلط استعمال کو بہت محدود نہ کیا جائے کہ صرف گالم گلوچ کرنا غلط بات ہے یا اسی طرح سے گانا گانا غلط بات ہے, نہیں, اس کو وسیع کیجیے اور اپنے ارد گرد اپنی ذات میں کسی اور پر نہیں اپنی ذات پر مائکروسکوپ لگا کر دیکھا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی کوئی صورت ہمارے پاس موجود ہو, کوئی جھوٹ کوئی غیبت کوئی تہمت کوئی بہتان اپنے اس کے وسیع تر معنی میں اسے لیجیے. ایسا نہ ہو کہ صرف ہم مذہبی ماحول کے اندر دینی ماحول کے اندر ہی اس کی برائی کو جانتے ہوں اور وہاں اس کو غلط سمجھیں اور اس کے علاوہ جو ہے اسے بالکل جائز بنا بیٹھے. بعض طبقات کی غیبتیں, بعض لوگوں کے غلط نام رکھنا, لوگوں کو چڑھانے کے لیے طرح طرح کے القابات بنا لینا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ غیبتوں کی صورتیں ہیں, زبان کی برائیاں ہیں, مجلسی برائیاں ہیں. چنانچہ ہر بات کے کہنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور یہی اس کا مراقبہ ہے یعنی اس کا یہ علاج ہے کہ انسان ہر بات کے کہنے سے پہلے اسے سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے. جو کہا جاتا ہے نا کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو, تو تول کر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تولا جائے کہ اس کے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اگر پہلی سطح یہ ہے یہ فائدہ مند ہے. فائدہ ہم جسے کہتے ہیں وہ آخرت کا فائدہ ہوتا ہے, تو فائدہ آخرت کا ہے یا نہیں ہے؟ اگر فائدہ آخرت کا ہے تو یہ بات ضرور کہی جائے. پھر اس کے بعد یہ سطح کہ آخرت کا فائدہ تو نہیں ہے مگر دنیا کا فائدہ ہے, جائز فائدہ, جیسے دین نے جائز رکھا ہے دنیا کا فائدہ ہے, صحیح ہے, وہ بات بھی کہی جائے. یہ ہماری روزمرہ کی ضروریات ہیں, معاملات ہیں, لوگوں کے ساتھ بسنا ہے, اس میں بول چال ہے, وہ بھی جائز ہے, گوارا ہے. اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر نہ کہوں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, اگر نقصان نہ ہو تو اس بات کے کہنے سے بھی رک جائے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ایک شخص کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایسی باتوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے, اس کی کوئی معنویت نہیں ہے, نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ کہ نہ دنیا کا نقصان ہے نہ آخرت کا نقصان ہے, چھوڑ دے اس بات کو, ایسی شے ہے کہ جس کے چھوڑ دینے میں عافیت ہے انشاءاللہ. خیر کہے ورنہ زبان کو بند رکھے, ہاں پھر بوقت ضرورت بولے, اور وہ جو بولے اس میں یہ دیکھے کہ اس میں نقصان تو نہیں ہے, اگر آخرت کا نقصان ہے تو ہر درجے میں سے چھوڑنا ہے. اور اس کو کسی طور پر بھی اپنے پاس گوارا نہیں کرنا. ہاں پھر وہ باتیں جو فائدے پر مبنی ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس میں خاص طور پر جو بات عرض کی تھی نا, اس کو صحیح رخ پر لانے کا ذریعہ کیا ہے, ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس بڑے فضیلت کے باب سے, اللہ نے نیکیوں کے بہت سے دروازے رکھے ہیں, ان میں سے ایک بڑا دروازہ ذکر اللہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آگے چل کر, اکتساب فضائل میں ذکر کا تذکرہ ہوگا, وہاں انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا. البتہ یہاں اس کے متبادل کے طور پر زبان کے غلط استعمال سے روکیں گے, تو اسے روکنا تبھی ممکن ہوگا جب اسے کچھ اور متبادل فراہم کر دیں. اور متبادل کیا ہے؟ وہ اچھا تذکرہ ہے, دین کی باتیں ہیں, اسی طرح سے اچھی گفتگو ہے, دعوت کی بات ہے, تبلیغ کی بات ہے, قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, سنت کی تعلیم ہے, مسنون اعمال کا تذکرہ ہے, اللہ اللہ کا ذکر ہے. زبان سے اللہ کا نام نامی لیتے رہیے, یقین کیجیے ہمیں نظر نہیں آتا مگر اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشبو اور ایک برکت پیدا کر دے. حدیث میں آیا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے 40 قدم دور تک جو ہے وہ بدبو پھیل جاتی ہے, فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو اچھائی میں اور اللہ کے ذکر میں وہ نور پیدا ہوتا ہے, اس سے وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں. مسدامت کی روایت ہے, بہت ہی خوبصورت منظر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ سیاحین فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں, وہ سیاحت کرتے رہتے ہیں زمین کی, اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کریں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور جہاں ذکر کی خوشبو انہیں سونگنے کو ملتی ہے وہاں خود بھی پہنچ جاتے ہیں, اور اس کے بعد بقیہ فرشتوں کو بھی آواز لگاتے ہیں, ہلومو ہلومو آؤ اس طرف آ جاؤ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جس جگہ فرشتے آ جائیں وہاں ویسے ہی خیر کا ماحول ہو جایا کرتا ہے. تو اپنی اور ایسی بات ہے کہ جہاں جھوٹ غیبت اور زبان سے برائیاں اور گانا اور اسی طرح سے فحش باتیں گالم گلوچ اور اسی طرح سے موسیقی یہ سب کچھ ہوگا, وہاں ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ وہاں سے پھر فرشتے بھاگ جایا کرتے ہیں. اس زبان کے جہاں ظاہری اثرات آپ کو دوسروں کی شخصیتوں پر, دوسروں کے معاملات پر اور اپنے معاملات پر نظر آتے ہیں, وہیں اس کے روحانی اثرات بھی ہوا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اس زبان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے, اپنی زبان کے شر سے, جسے ہم اپنے لیے ایک بڑا کہیے کہ قابل استعمال اعضاء میں سے ایک عضو اور اسی طرح سے بہت قیمتی شے جانتے ہیں. بولنا ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت و صلاحیت ہے, جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ اس کی کیا قدر ہے, مگر اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا اس کی شکر گزاری ہوگی. ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت کو غلط طور پر استعمال کرنا, اور شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت گویائی کو درست سمت میں استعمال کرنا, اور اس کا سب سے بڑا مصرف اللہ ہی کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قول ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.